نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سورہ حج کے آخری رکوع کی چھ آیات کے بارے میں جو بنیادی باتیں کل عرض کی گئی تھیں انہیں پھر ذہن میں تازہ کر لیں میں نے عرض کیا تھا کہ ان چھ آیات میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ موجود ہے اور وہ بھی بڑی طور کہ اس دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک دعوت عمومی جس کے مخاطب ہیں تمام انسان وہ ہے دعوت ایمان کچھ حقائق کو ماننے کی دعوت دوسری ہے دعوت خصوصی جس کے مخاطب ہیں وہ لوگ جو ماننے کا دعویٰ کریں اقرار کریں اور وہ ہے دعوت عمل چنانچہ پہلی چار آیات میں خطاب ہے یا ایہا الناس سے آخری دو آیات میں خطاب ہے یا ایہا الذین آمنوا پہلی چار آیات میں پہلے امر صرف ایک ہے فاستمعوا لہ غور سے سنو اور جو بنیادی حقائق ہیں ایمانی ان کی کچھ بحث ہے جامعیت کے ساتھ جبکہ آخری دو آیات میں آٹھ پہلے امر جمع اس لیے کہ وہ بنیادی طور پر دعوت عمل ہے پہلی چار آیات میں سے دو پر تو ہماری گفتگو کل مکمل ہو گئی تھی جن میں شرک کی مذمت بھی آئی شرک کی تردید بھی آئی اس شرک کی مذمت اور تردید بھی ہوئی کہ جو شرک ان لوگوں میں موجود تھا جو مخاطب اول تھے قرآن مجید کے اہل عرب یعنی اسلام پرستی کا شرک بت پرستی کا شرک لیکن ساتھ ہی وہ بنیادی حقیقت بھی سامنے لے آئی گئی جس سے شرک کی تمام اقسام کا احاطہ ہو جاتا ہے یہ مرض چاہے جتنے بھی بھیس بدل لے وہ الجبرے کا فارمولا ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ اپلائی ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ مطلوب و مقصود اصلی اور محبوب حقیقی صرف اللہ مطلوب و مقصود ہونے میں محبوب ہونے میں کوئی بھی اللہ کا ساتھی ہو جائے اللہ کو ہٹا کر اس مقام پر بیٹھ جائے یا اللہ کے ساتھ دل کے سنگھاسن پر براجمان ہو جائے وہ شرک خواہ وہ لفظ ہو دولت ہو شہرت ہو وجاہت ہو قوم ہو وطن ہو نوع انسانی ہو کوئی نظریہ ہو کیسے بات جو بھی مطلوب و مقصود و محبوب حقیقی کے مقام پر آ گیا وہی معبود ہے. ضعف الطالب والمطلوب تین الفاظ میں جو عظیم فلسفہ ہے حکمت کا یہ یوں سمجھیے کہ خزانہ ہے. پھر یہ کہ شرک کا سبب کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدری، انسان کی فکر اور اس کی سمجھ کی پستی، قدر نہ کر پائے اللہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا. اس میں میں عرض کر چکا ہوں کہ احاطہ ہو جاتا ہے جمیع اقسام کے شرک کا، وہ قدیم ہو قدیم. اس کے بعد تیسری آیت میں گفتگو آ رہی تھی ایمانیات میں سے دوسرے اہم ایمان کی، ایمان بالنبوت و رسالت. نبوت و رسالت کی بنیاد وحی، اور وحی کی دو کڑیاں ہیں جن کو یہاں نمایاں کیا گیا. یہ اہم ترین فلسفیانہ بحث ہے حقیقت وحی اور حقیقت نبوت کے بارے میں. اس کی پہلی کڑی ہے رسول ملک، جس نے تلقی کی اللہ سے، حاصل کیا اللہ سے، اور پہنچایا دوسری کڑی کو جو رسول بشر، اور ان کے ذمے لگا کہ وہ پہنچائے ابنائے نو کو، انسانوں کو پہنچائے قولن بھی اور پہنچائے عملن بھی، اس کا عملی نمونہ پیش کر کے، تاکہ دو مقاصد جو اصل مقصد ہے نبوت و رسالت کے وہ پورے ہو جائیں. پہلا یہ کہ ہدایت خداوندی ان تک پہنچ جائے، اور دوسرا جو اس کا منطقی نتیجہ ہے، ان پر اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے. یہ مباحث تھے جو کل کسی قدر بیان میں آ چکے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح حدیث نبوی کا معاملہ ہے کہ اس کے جو روات ہیں راوی، ان کے بارے میں ایک طرف تو یہ بحث ہوتی ہے وہ سب کے سب ثقہ ہے یا نہیں، کوئی ناقابل اعتماد تو نہیں درمیان میں، کسی کے بارے میں کسی فسق و فجور کی کوئی شہادت اور گواہی تو نہیں ملتی. اور ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ وہ کڑیاں متصل بھی ہیں کہ نہیں، ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں، نہیں ایسا تو نہیں کہ ایک صدی کا فصل ہو ان دونوں کے مابین اور ان کو ایک روایت کی کڑی میں جوڑ لیا گیا. تو یہ قرآن بھی جو حدیث اللہ ہے، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اس کا جو سلسلہ روایت ہے اس میں پہلی کڑی ہے حضرت جبرائیل، دوسری کڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں ان دونوں کے بارے میں یہ بات تحقیق طلب ہوگی نظری اعتبار سے، اور دونوں باتیں طے ہوں گی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور آیا ان کی آپس کی ملاقات ثابت ہے. یہ ہے وہ اہمیت اس مسئلے کی کہ اگر سامنے ہو تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن مجید میں یہ موضوع کیوں زیر بحث آیا. اور میں نے قدر کیا تھا، پھر اعادہ کر لیجئے، کہ اہم موضوعات قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آئے، اور دوسری بات یہ کہ پھر وہاں اکثر و بیشتر ترتیب جو ہے وہ الٹے. اب دیکھیے حدیث اللہ کی ان دو پہلے راویوں کا بیان سورہ تکویر میں دیکھیے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تلفظ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. مُطَاعٍ ثَمَّ امین وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَعَاهُ بِالْنُفُقِ الْمُبِينِ. پہلی کڑی وہ روح الامین, ان کو کہا رسول کریم ذی قوہ عند ذی العرش مکین مقرب بارگاہ ربانی مطاع, ان کی اطاعت کی جاتی ہے. تم امین, پھر امانت دار, وہ تمام اوصاف جو راوی میں درکار ہے, اور خاص طور پر ذو قوہ کیوں کہا گیا, مطاع کیوں کہا گیا, یہ سارا معاملہ عالم غیب کا ہے, ہماری نگاہوں سے اوجھل. فرشتہ وہی لا رہا ہے, کہیں ارواح خبیثہ اس پر غالب تو نہیں آ گئی, کہیں انہوں نے اس وحی میں کوئی چیز ملا تو نہیں کی, کہیں جنات کا کوئی تسلط تو قائم نہیں ہو گیا. یہ سارے اوصاف, وہ خود قوی ہے, رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ تو پہلی کڑی, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ, صاحبكم دوسری کڑی, محمد الرسول اللہ تمہارے یہ ساتھی. اب ان کی امانت اور صداقت اور دیانت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں, مخاطبین خود اس کے سب سے بڑے گواہ تھے. البتہ یہ کہہ دیا گیا, کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ کوئی جنون ہے, کوئی عارضہ دماغی ہے, کوئی عدم توازن ذہنی ہے, کوئی آسیب کا اثر ہے. وما صاحبكم بمجنون. دوسری بات, ولقد راه بالافق المبين, رؤیت ثابت ہے. یہ ذہن میں رکھیے, متفق علیہ ہے یہ مسئلہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی صورت میں حضور نے صرف دو مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ بالکل آغاز وحی کا زمانہ ہے, بلکہ سورہ مدثر کی شان نزول میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی. حضور غار حرا سے اتر رہے تھے, تشریف لا رہے تھے, آواز آئی یا محمد, حضور نے آگے دیکھا کوئی نہیں, پیچھے دیکھا کوئی نہیں, پھر آواز آئی یا محمد, پھر چاروں طرف دیکھا کوئی نہیں, کچھ خوف کا طاری ہوا. تیسری مرتبہ آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو نگاہ اچانک ثابت تھی, تو اچانک دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا, وہ اس کیفیت میں ہے افق پر, بالافق المبین, کہ تمام افق اس سے ہر گیا. حضرت جبرائیل کی اصل ملک کی صورت, اس کا ہم تو تصور نہیں کرتے. وہ وقت ہے جب وہ خشیت طاری ہوئی ہے, لرزہ طاری ہوا ہے, اور حضور گھر تشریف لائے ہیں تو اس کیفیت میں. تو یہ ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اگر انسانی شکل میں جبرائیل آئے تو وہ بات اور ہے, یا فرشتہ نظر نہ آئے, اور یا تو وہ گھنٹیوں کسی آواز ہو, سلسلۃ الجرس جو حدیث میں بیان کی گئی, یا بغیر کسی آواز کے وہی قلب پر نازل کر دی گئی, فرشتہ نظر نہیں آیا, یہ اور بات ہے. اکثر و بیشتر وہی اسی شکل میں ہوئی, لیکن یہ اصل رویت ملکی صورت میں رویت, اس کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ قرآن اس کی قرآن کر رہا ہے. اب دیکھیے اس کا وہی عکسی ترتیب کے ساتھ سورت النجم. میں نے یہاں بھی ان قسموں کا نہ ترجمہ کیا ہے نہ اس کا بیان کروں گا, وہ تو پھر ایک درس ہو جائے گا ان مقامات کا, لیکن ایک قدر مشترک ضرور ذہن میں رہے کہ یہاں بھی کچھ ستاروں کی بات ہے اور وہاں بھی ستاروں کی بات ہے. والنجم اذا ہوا, وہاں صاحبکم بعد میں آئے تھے, یہاں شروع میں ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, یہ وہ کڑی ثانی کڑی, دوسری کڑی محمد رسول اللہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, علمہ شدید القوا وضو ذو قوہ ذی قوت عند ذی العرش مکین. اس نے سکھایا, اس نے یہ وحی پہنچائی. شدید القوا ذو مرت فاستوا وهو بالوفق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. ما كذب الفؤاد ما راى. اب دیکھیے یہاں یہ مشکلات القرآن میں تو یہ مقام ہے, تفسیری اعتبار سے بڑے مباحث ہیں, لیکن مجھے پورا اطمینان ہے ان حضرات کی رائے کے صحیح ہونے کے بارے میں جو یہاں حضرت جبرائیل کا ذکر مان رہے ہیں. یہ اللہ کا معاملہ نہیں ہے, اور اس کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہی کمپیریٹو اسٹڈی سے ملے گا, سورہ تکویر کی ان آیات اور سورہ والنجم کی ان آیات. جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. ایک وہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں, ببیداری سیارب یا بے خواب نہیں. ما کذب الفؤاد ما را افتمارونہ علی ما یرا ولقد راہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا. اور انہوں نے تو اس کو دیکھا ہے ایک اور مرتبہ بھی سدرۃ المنتہا کے پاس. یہ دوسری مرتبہ ہے کہ حضور نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی صورت میں دیکھا. اب ان مضامین کی اہمیت سمجھ میں آئی ہوگی, یہ کیوں آئے ہوں. یہ دو کڑیاں ہیں وحی کی بہت اہم. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اس مسئلے سے متعلق دو چیزیں اور ذہن میں ٹانک لیجئے, ان پر اصل بحث تو ہوگی آخری آیت کے ضمن میں, لیکن یہاں کم سے کم ذہن میں لے آئیے. جب تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا, نبوت اور رسالت کی یہی دو کڑیاں رہیں, رسول ملک رسول بشر. ایک رسول کی لائی ہوئی تعلیم گم ہو گئی, پھر رسول آ گئے, پھر وہ رسول ملک آیا, ایک نئے رسول بشر کو وہی پہنچا دی گئی, پھر ان کے ذمے کام لگ گیا کہ پہنچائیے اب لائے ہو. سلسلہ جاری رہا تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. چنانچہ اب منطقی طور پر ایک تیسری کڑی کی ضرورت محسوس ہوئی. اس سلسلہ رسالت کی تیسری کڑی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل نے حاصل کیا اللہ سے, پہنچایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نے لیا جبرائیل سے, پہنچایا امت کو, اور امت کے ذمے کام لگا کہ اب وہ پہنچائے تمام نوع انسانی کو تا قیام قیامت. رسالت یہ محمد ہی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دور رسالت محمدی ہے. لیکن جسے آپ کہا کرتے ہیں نا, کوئی کام اصالتن ہوتا ہے, کوئی وکالتن ہوتا ہے, کوئی ان پرسن کیا جاتا ہے, کوئی بائی پروکسی ہوتا ہے. اب یہ رسالت محمدی بائی پروکسی ہے, کام کریں گے محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اصل میں وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سلسلہ. یہ تیسری کڑی ہے اب امت. یہی وجہ ہے کہ میں نے کل آپ کو توجہ دلائی تھی کہ استفاء اور اجتباء یہ بڑے قریب المفہوم الفاظ ہیں. تو آخری آیت میں امت سے خطاب کر کے کہا گیا ہو اجتباکم, اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نصیب پر فخر کرو, تمہارا سلیکشن ہو گیا, اس نے تمہیں چن لیا. کس بلند مقام پر جا کر چاہتا ہے تمہیں, اپنی اس نسبت پر فخر کرو کہ اس سلسلہ رسالت میں ایک تیسری کڑی کی حیثیت سے اللہ نے تمہیں ٹانک لیا ہے. استفاء اجتباء اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس واجتباکم. اور آپ کو معلوم ہے یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے آتے ہیں، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو اس نقطے کو یہاں ذہن نشین کر لیجئے تاکہ پھر وہاں ہم جوڑیں گے اس کا تار. آخری آیت پر پہنچتے ہیں. دوسرے یہ نقطہ ذہن میں لے آئیے کہ کار رسالت کو قرآن مجید سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ تعبیر کرتا ہے لفظ شہادت سے، گواہی. محمد نے گواہی دی ہم پر، اور ہمیں گواہی دینی ہے انسانوں پر. یہ پر کا مطلب کیا ہے؟ گواہی حق میں نہیں، خلاف جاتی ہے. میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا، اب تم ذمہ دار ہو. یہ ہماری ریسپانسبلٹی کو واضح کر رہی ہے، ہماری مسئولیت کا تصور سامنے لا رہی ہے. یہ ہم پر گواہی ہے. الا هل بلغتو، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ انا نشهد انک قد بلغت ودیت ونصحت. اور عدالت اخروی میں کھڑے ہو کر ہر رسول گواہی دے گا. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا. علا آتا ہے مخالفت کے لیے، علا منفعت کے لیے نہیں آتا، مذرت کے لیے آتا، جزا کے لیے نہیں آتا، سزا کے لیے آتا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه. ہاں، علا آئے گا مخالفت، مذرت، سزا سے. گواہی دیں گے میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ جواب دے ہیں، ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں. تو یہ ہے اصل میں، ان دو چیزوں کو جوڑ لیجئے تو امت کے قیام کی غرض و غایت جو سورہ بقرہ میں آئی ہے، یہ آئے گی ابھی شرح و بسط کے ساتھ آخری آیت میں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وسط، واسطہ، درمیانی کڑی. جیسے یہ دو کڑیاں تھیں ویسے تیسری کڑی کے طور پر یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ رسالت میں ٹانک لی گئی. اس تیسری آیت کے بارے میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اس کا آخری جو ٹکڑا ہے اب اس پر آئیے. ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا. اس کا ایک تعلق تو ہے اسی نبوت و رسالت کے موضوع سے جو میں کل بیان کر چکا ہوں کہ اللہ جسے چنتا ہے، پسند کرتا ہے، اعلی وجہ البصیرت کرتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ الل ٹپ نہیں ہے، بندر بانٹ نہیں ہے، حاتم اللیل کا مسئلہ نہیں ہے کہ رات کو کوئی لکڑیاں چن رہا ہو تو اس میں گیلی بھی آئیں گی اور سوکھی بھی آئیں گی. یہ جیسے سورہ یوسف میں حضور سے کہلوایا گیا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں لوگوں کو، اللہ کی طرف. لیکن یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہے، اندھیرے کی ٹامک تو یا نہیں، علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں. اور جو میرے ساتھی ہیں، میرے متبعین ہیں، وہ بھی علی وجہ البصیرت بلا رہے ہیں. تو اللہ نے اپنے اس علم کامل، اپنی اس بصارت و سماعت کاملہ کی بنیاد پر چناؤ کیا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اور اب اس کا دوسرا تعلق جو ہے وہ آخری آیت سے ہے، یعنی پہلے حصے کی آخری آیت، جس کا موضوع ہے معاد، ایمان بالآخرہ، ایمانیات ثلاثہ میں نے گنوائے تھے، ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالنبوت و رسالت، ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرہ سے جو آیت یہاں بحث کر رہی ہے، یہ مختصر بھی ہے مجمل بھی ہے، اس کا بھی ایک سبب ہے. اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے وہ کل کا کل باعث بعد الموت اور جزا و سزا پر ہے. اگر اس کی پہلی آیت آئے ذرا ایک دفعہ، اعصاب پر زلزلہ طاری ہوتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اور اس کے بعد مضمون آگے آیا ہے بعث بعد الموت. ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وہ پوری آیت. تو پہلے رکوع کا مضمون ہے کل کا کل بعث بعد الموت، آخرت، معاد، قیامت، اس کا زلزلہ، اس کے شدائد، اس کی ہیبت. لہذا اس آخری رکوع میں بڑے اختصار کے ساتھ لے آئے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یہ لوٹایا جانا ہی تو معاد ہے. معاد کسے کہتے ہیں؟ عادہ یعودوں سے ہے لوٹنا، اس میں ظرف معاد بن گیا، لوٹنے کی جگہ. اور ترجعوں کا لفظ لایا گیا، فعل مجہول، اس لیے کہ جسے ہم کہتے ہیں خواہی نہ خواہی، چاروں نہ چار، پسند ہو یا نہ پسند، ترجعون اگر ہوتا، ترجعون تو فعل معروف میں فاعل کی مرضی کو بھی دخل ہوتا، فعل مجہول میں پیسیو وائس میں ظاہر بات ہے کہ اس کی مرضی کو کوئی دخل نہیں، تم چاہو یا نہ چاہو، پسند ہو یا نہ ہو، الی اللہ ترجع الامور، تمام معاملات بالآخر اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. لوٹا دیے جائیں گے. اب ان صفات کا ذکر دیکھیے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، تمہاری ہر ہر حرکت اس کی نگاہ میں ہے، تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اس کے علم میں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ایک لفظ بھی نہیں نکلتا ہے انسان کی زبان سے مگر ہے ریکارڈ کرنے والا. جو حرکت بھی تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے. اب دیکھ رہا ہے کائے کے لیے؟ تماشا یا تفنن تباہ تو نہیں؟ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یہ تو نہیں. کوئی وہ ڈیٹا جمع کر کے کوئی تھیسس تو نہیں لکھنا؟ کہیں کوئی ڈگری تو اللہ کو نہیں لینی؟ اس میں اصل میں وہ دھمکی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا ایک رخ ہے اور اس میں دلجوئی بھی ہے. فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں. اب آپ سوچئے ایک ہی چیز کے دو رخ. وہ شخص کے جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہا ہو، تکلیفیں جھیل رہا ہو، فاقہ برداشت کر رہا ہو، گالیاں سن کر تحمل کر رہا ہو، جھیل رہا ہو، اس کے زخمی دل کے لیے اس سے زیادہ تسکین بخش آہا اور کوئی نہیں ہے. میرا رب دیکھ رہا. وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی. اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، ہمارے علم میں ہے. اے بلال جو کچھ تم پر بیت رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اے خباب بن الارض جو کچھ تم جھیل رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں. وَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، یہ دلجوئی ہے، تشفی ہے، تبشیر ہے، کس کے لیے؟ اہل ایمان، اور اسی میں دھمکی ہے، وعید ہے، زجر ہے، کن کے لیے؟ اہل زیغ کے لیے، تمہاری ہر حرکت ہمارے لیے، تمہاری شب و روز ہماری نگاہ ہے، تمہارا ظاہر و باطن ہم پر آیا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا علم تو محیط ہے، اس کو بھی جو ان کے سامنے ہے، اور اس کو بھی جو ان کے پیچھے. یہ سامنا اور پیچھا جو ہے، یہ تمہارے اعتبار سے ہے، اللہ کے علم کے اعتبار سے تو اس میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. وہ کانا ہو، ما کانا ہو، یا ما یکون ہو، آنے واحد میں علم خداوندی میں ہے. اب یہ علم خداوندی ذہن میں رکھیے، اس کا سب سے زیادہ گہرا تعلق جو ہے وہ اس قانون مجازات، محاسبہ. قرآن مجید جس کو مختلف پیرایوں میں بار بار بیان کرتا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کا سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور وہ پکار اٹھیں گے، آئے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کتنا بڑا کمپیوٹر تھا جو لگا ہوا تھا، جس نے ہماری ہر حرکت کو ریکارڈ کیا ہوا، ہمارا ہر ارادہ اور ہر نیت، وہ سب موجود. ایک مسئلے کی وضاحت ہو جائے جو ہمارے اس حصہ اول کے سب سے پہلے مسئلے سے متعلق ہے، مسئلہ توحید سے. دیکھیے، کرامن کاتبین ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، لیکن کبھی ایک لحظے کے لیے بھی یہ مغالطہ نہ لاحق ہو جائے کہ اللہ کا علم ڈیپینڈنٹ ہے اس پر کہ فرشتوں کی رپورٹ نہ پہنچے تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ مغالطہ نہ ہو جائے، جیسے وہ شرک جو اللہ کی قدرت کا اندازہ نہ کر سکنے کے باعث اس کے نائبین کی فوج اور اس کی علو شان کا کوئی اندازہ نہ کر سکنے کے باعث اس کے وہ منچہے مصاحبین کا تصور جو بنا لیا گیا اور ان کی سفارش پر جو تکیہ کر لیا گیا، ایسے ہی اللہ کی صفت علم، اس کی سماعت اور اس کی بصارت کو بھی کبھی یہ نہ سمجھیے کہ وہ کسی سبب پر اس کا دار و مدار ہے، اسے کسی واسطے کی، کسی سلسلے کی، کسی ذریعے کی کوئی احتیاج نہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ریکارڈنگ کیوں ہے؟ یہ صرف اس اصول، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، اس اصول کو پورا کرنے کے لیے ڈسپنسیشن آف جسٹس کا ایک اصول ہے دنیا میں. جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن. فائل تیار ہو تاکہ آپ اگر کہیں چیلنج کریں کہ نہیں، تو ایک بٹن دبا کر دکھا دیا جائے کہ یہ جناب ہے، کیجئے تردید کس بات کی آپ کرتے ہیں. صرف اس لیے، یعنی الزام کے لیے اور اتمام کے لیے حجت کے، باقی یہ کہ اللہ کا علم معاذ اللہ وہ بذات ہی قوی ہے، بذات ہی عزیز ہے، بذات ہی سمیع ہے، بذات ہی بصیر ہے. نہ اس کی قوت اور قدرت کو کسی سہارے کی احتیاج ہے، نہ اس کی سماعت اور بصارت جو ہے وہ کسی واسطے پر اس کا دار و مدار ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی تمام صفات بالکل اس کی ذات کے مانند مطلق ہے. ان پر کوئی کسی جگہ کوئی حد, کوئی تحدید, کوئی لمیٹیشن, کوئی ڈیپینڈنس کسی شے پر, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ بذات ہی سمیع ہے, بذات ہی بصیر, بذات ہی علیم ہے, بذات ہی قوی ہے, بذات ہی عزیز ہے. یہ آئیں وہ تین باتیں بنیادی چار آیات میں. توحید کا یہاں پر بیان ہوا ہے شرک کی مذمت کے حوالے سے, تورف الاشیاء بے اجدادہا, شرک ہٹے گا تو توحید, پھر نبوت و رسالت, پھر آخرت معاد, جزا و سزا, ان چیزوں کو ماننے کی دعوت ہے جو قرآن دیتا ہے. اس پر وہ پہلا حصہ تو ختم ہوا. اب جگر تھام کے بیٹھیے, اس لیے کہ اب ہماری باری براہ راست ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس پہلے حصے میں ہمارے لیے کچھ نہیں, اس لیے کہ ان میں تدبر سے, غور و فکر سے اس ایمان کی گہرائی اور گیرائی میں اضافہ ہوتا ہے. اس کا شعور جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے. لہذا اتنی ہی مفید, اتنی ہی نافع ہیں جتنی کہ آخری دو آیات. لیکن بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اصل معاملہ ہے وہ آخری ان دو آیات سے آ رہا ہے, جس میں خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, بلکہ میں اس کا صحیح تر ترجمہ یہ کروں گا, اے وہ لوگوں جو ماننے کے مدعی ہو, جن کا دعویٰ یہ ہے, قالت الاعراب آمنا, دعویٰ ہے, قول ہے, جنہوں نے مان لیا اللہ کو اور اس کی توحید کو, جنہوں نے مانا نبوت و رسالت کے سلسلے کو, فرشتوں کو, وحی کو, انبیاء کو, رسولوں کو, کتابوں کو, جنہوں نے مان لیا باعث بعد الموت کو, حشر و نشر کو, حساب کتاب کو, جزا و سزا کو, جنت اور دوزخ کو, یا ایھا الذین آمنوا. اب عملی تقاضے کیا ہیں, اس ماننے کے لوازم کیا ہیں, اس ماننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب ان کے تقاضوں کو پورا کرو. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ الی آخر الآیہ. ایک بات تو یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان تقاضوں کو دو آیات میں تقسیم کیا گیا ہے, اور یہ بھی یوں ہی نہیں ہے, بلا سبب نہیں ہے. بدقت نظر اگر دیکھا جائے تو پہلی آیت میں وہ تقاضے جمع کیے گئے ہیں جو اللہ کو اپنا رب مان لینے اور اس کی توحید کے اقرار کرنے سے لازم آتے ہیں, اور دوسری آیت میں وہ تقاضا شرح و بسط کے ساتھ بیان ہوا ہے جو محمد الرسول اللہ کو رسول مان لینے سے امتیوں پر واجب ہوتے ہیں. اس کی شرح تو میں بعد میں کروں گا, صرف اس نقطے کی حیثیت سے اسے یہاں ذہن نشین کر لیا. اب پہلی آیت جو ہے اس پر ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو آخری ٹکڑا ہے پہلے اس پر توجہ مرتکز کیجیے. اہل ایمان, یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. اہم ترین حصہ تو یہ ہے کہ ہم سمجھیں یہ کیا کیا ہے. اس پر تو نماز مغرب کے بعد بات ہوگی, لیکن یہ لعلکم تفلحون پہلے اس کو سمجھیے, تاکہ تم فلاح پاؤ.
معلوم ہوا کہ فلاح مجرد ایمان پر نہیں ہے، اگر ہو تو یہ ساری گفتگو جو ہے بے محل ہو جائے گی. یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تاکہ فلاح پاؤ، اگر اس کے بغیر ہو رہی ہے فلاح یا اس کا کوئی امکان ہے تو یہ تحصیل حاصل کہلائے گی منطقی اصطلاح میں. اور تحصیل حاصل جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی پر اس کا الزام عائد کیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو پاگل اور احمق کہہ دیا جائے. کہ کس چیز کے لیے یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، وہ تو پہلے سے موجود ہے. یہ مغالتا. اول تو لعلہ کا ترجمہ جو ہے یہ تو میں نے ابھی جو اس کی مراد ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، ورنہ لفظی معنی لعلہ کے ہیں شاید. یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو شاید کہ فلاح نصیب ہو جائے. ہم تاکہ جو ترجمہ کرتے ہیں ویسے یوں ہی نہیں کرتے، وہ ایک اصول کے تحت کرتے ہیں. وہ اصول یہ ہے کہ شاہانہ انداز تکلم جو ہے اس میں یہ شاید ایک حتمی وعدے کی شکل میں ہوتا ہے. اگر کوئی بہت بڑا بادشاہ کسی کو کسی مہم پر بھیجے، ہم تمہیں بھیج رہے ہیں اس مہم پر، اگر تم وہاں سے کامیاب لوٹو تو شاید کہ ہم تمہیں فلاں جاگیر دے دیں. اب آپ سوچئے یہاں شاید جو ہے یہ حتمی وعدہ، اس لیے کہ متکلم جو ہے بادشاہ ہے، اس کا انداز تکلم یہی ہوگا، اس کا انداز تخاطب یہی ہوگا. وہ حتمی وعدہ کرنا جو ہے وہ تو کچھ برابری کی سطح پر آ جانے والی بات ہے، لیکن اس کی طرف سے یہ امید دلایا جانا ایک حتمی وعدہ قرار پائے گا. اس لیے ہم تاکہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ شاہوں کے شاہ کا کلام ہے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. لیکن بہرحال اس تاکہ سے آگے اس بات کو آپ بڑھائیں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ پھر یہ سارا کلام محمل ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ فلاح جو ہے وہ صرف دعوی ایمان پر حاصل نہیں ہوگی. فلاح ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو اس کے حقدار اور مستحق قرار پاؤ. وہ بحث جو ہے قانونی ایمان اور حقیقی ایمان، اب اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، لیکن اس کو ذہن میں لے آئیے کہ الایمان و قولن وہ ایمان ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں ہم کسی کو مسلمان سمجھیں، اسے مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں. صرف قول کلمہ شہادت ہے اور باقی جو چیزیں دین کی ہے مانتا ہے، ماننا بھی تو قول ہی ہے. نماز نہیں پڑھتا تب بھی فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، اس پر کوئی حد ہو، تعزیر ہو، وہ جاری کیجئے، وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے. تو لیگل اسپیکٹ جو ہے ایمان کا جو اس دنیا میں سے متعلق ہے کہ کون مسلمان قرار پائے گا، اس لیے کہ مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے. تو یہ تو قانونی مسئلہ ہے کہ جس کا نکاح آپ پڑھانے بیٹھے ہیں وہ مسلم ہے بھی کہ نہیں، اور اسی لیے تو وہ نکاح خواہ جو ہے انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا کہ پیچھے کا مجھے پتا نہیں، اس وقت تو کلمے پڑھوا لوں اس سے تاکہ میں بری ہو جاؤں، کلمے پڑھے اس سے. میں نے ایسے ہی نہیں کسی مسلمان عورت کو اس کے سامنے پیش کر دیا نکاح کے لیے، آفر ہوتی ہے وہ تو نکاح میں دیتا ہوں. تو یہ جو ہے ایمان کا لیگل اسپیکٹ، اس کے لیے یہ بات 100% درست ہے کہ الایمان قول ہو، لیکن حقیقت ایمان کے اعتبار سے، اور ظاہر بات ہے کہ آخرت میں تو یوم تبل سرائر فما له من قوت ولا ناصر، وہاں تو وہ بھید کھلیں گے، حقائق جو ہے وہ منکشف ہوں گے، کون کتنے پانی میں تھا یہ کھل جائے گا، جس کے اندر وہ ایمان تھا اور کس کے نہیں تھا، یہ آیا ہوگا، وہاں سابقہ اس سے پیش آئے گا جو علیم بذات الصدور ہے، لہذا وہاں والا ایمان وہی ہوگا جس کو ڈیفائن کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، الایمان قول وعمل، وہ ایمان جو ہے وہ قول اور عمل کا جامع ہے، اس سطح پر آ کر یہ قول اور عمل جدا رہتے ہی نہیں، یہ ایک وحدت بن جاتے ہیں، ایک آرگینک ہول، ایک دوسرے سے غیر منفک، انہیں علیحدہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے، اس پر کوئی زیادہ مجھے واضح کہنے کی ضرورت نہیں، ہماری عملی پستی میں سب سے بڑا دخل جس چیز کو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں بٹھا دی گئی کہ کلمہ گو ہے، نجات تو ہے ہی ہے، رسول کے نام لیوا ہے، شفاعت کے مستحق تو ہے ہی ہے، اور رسول کی شفاعت کہیں رد ہو جائے گی؟ کوئی سوال نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو در حقیقت اہل سنت کے موقف کی ایک غلط تعبیر ہے، یہ در حقیقت اپنی اصل کے اعتبار سے مرجیا کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے منطقی طور پر اگر ایک شے حاصل ہو رہی ہو بغیر محنت کیے، بغیر اپنا پیٹ کاٹے، بغیر روکھی سوکھی کا گزارا کیے ہوئے، اگر رشوت کے ساتھ دو دو اور چپڑی بھی ملتی ہو، اگر بلیک مارکیٹنگ کے ساتھ، سودی کاروبار کے ساتھ، بلیک مارکیٹنگ تو پھر بھی چلیے ایک سطح نیچے آ جائے گی کہ ایک مذہبی ذہن کے لیے ایک چور دروازہ ہے کہ یہ تو قانون حکومت کا ہے، اللہ کا تھوڑا ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ سود والا قانون کس کا ہے؟ آپ نے تو ہنین مریا اسے بھی کیا ہوا آپ کے لیے، تو انسان یہ سب کچھ چھوڑے، سب کچھ تج دے، فاقوں پر نوبت آئے، پھیلی ہوئی بساط کاروبار کی سکیڑنے پر انسان مجبور ہو جائے، طے کرنے پر مجبور ہو جائے، کاہے کے لیے؟ اگر نجات اس کے بغیر بھی ہے، فلاح اس کے بغیر بھی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں، منطقی طور پر ایک کار عبث قرار پائے گا، یہ پاگل پن اور حماقت سے بھی اسے تعبیر کرے تو غلط نہیں، یہ فینٹسزم قرار پائے گا، خامخواہ کی انتہا پسندی شمار ہوگا، پاگل اور احمق نہ کہتے ہو، انتہا پسند یہ تو کہتے ہیں لوگ۔ یہ ہے وہ بات کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ تھوڑی سی گفتگو اس وقت لفظ فلاح پر ہو جائے، اور اس کو نوٹ کیجئے گا کہ یہ سورہ حج کا آخری مقام ہے، آخری حصہ ہے جس پر ہم ہیں اس وقت، اگلی سورت ہے سورہ مومنون، اس کا پہلا لفظ یہی ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ بات کہنے کا انداز جو ہے صرف یہ ہے کہ یہاں ایک اسلوب سے کہی گئی، وہاں کسی اور اسلوب سے کہی گئی، یہاں انشائیہ اور شرط اور جزا کے طور پر آیا معاملہ، یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ تمہیں فلاح ہو جائے، وہاں وہ خبریہ انداز ہے، فلاح حاصل کر لی ان لوگوں نے جن میں یہ اور یہ اور یہ اور یہ اوصاف موجود، مضمون تو وہی ہے، فلاح کہتے کسے؟ اب اس کا ترجمہ تو ہم کر دیتے ایک لفظ سے، کامیابی حاصل کر گئے، لیکن فلاح بنا کہاں سے ہے؟ کامیابی کا تصور اس میں آیا کہاں سے؟ تو خاصا ہزار فرسنگس والا معاملہ ہے، فلاح عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کو، کسی چیز کا پھٹ جانا، افلاح پھاڑ دیا، ان الحدید بالحدید یفلحو، لوہا لوہے سے کاٹا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو کسان موومنٹ ہے وہ عالم عرب میں کہلاتی ہے فلاحین۔ فلاح کیوں ہے وہ؟ وہ کسان اپنے ہل کے نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے۔ یہ پھاڑنا، چیرنا، کاٹنا، اس سے یہ کامیابی کہاں پہنچ گئے؟ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے اس کے، بہت قریب آ کر کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ یعنی جیسے کہیں کوئی دفینہ تھا، زمین کھودی اور نکال لیا۔ کم سے کم نفس کی اس حقیقت کے بہت قریب لے گئے، کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ قد افلح المومنون، بہت پیارا ترجمہ، لیکن اس کی اصل حقیقت کو سمجھیے۔ آج ہمارے ہاں جو تدریس اور مطالعہ ہو رہا ہے، وہاں بھی یہ مضمون بڑی تفصیل سے زیر بحث آیا تھا۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک تو ہے حقیقت انسان، جسے فلسفے میں ہم خودی یا انا سے تعبیر کرتے ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں وہ روح، اور ایک ہے اس کا یہ جسد مادی، جسد حیوانی۔ یہ مادی غلاف ہے کہ جن میں وہ اس کی اصل شخصیت جو ہے وہ چھپی ہوئی، اور یہ غلاف چڑھے ہوئے اس پر۔ بیج ہے، بیج پھٹے گا تو اس میں سے وہ دو پتیاں برآمد ہوں گی۔ اس خول کو اگر انسان نہیں پھاڑ سکتا، جو مادیت کا خول اس کے، جو غلاف چڑھا ہوا ہے اس کی اصل حقیقت اور شخصیت کے گرد، تو اس کی انسانیت جو ہے وہ نہ پنپے گی، نہ اس نمو پائے گی، نہ اس کی تربیت ہو سکے گی، نہ وہ پروان چڑھے گی۔ یہ مادی غلافوں کو پھاڑنے کے لیے، یہ ہے در حقیقت وہ مشقت۔ وہ نماز بھی ہے، وہ روزہ بھی ہے، وہ زکات بھی ہے، وہ صدقات بھی ہے۔ پھاڑنے کے لیے بہت مؤثر شے وہ رات کا جاگنا بھی ہے۔ ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، تو یہ طریقت اور شریعت، یہ کل کی کل جو ہے حقیقت میں اس اپنی اصل خودی کو، اپنی اصل انا کو، اپنی اصل مانوی شخصیت کو ان مادی خلافوں کے تسلط سے آزاد کرا کر، اور اس کی وہ تعمیر سیرت اور تعمیر خودی کی کہ اس کے مواقع پیدا کرنا، یہ ہے در حقیقت فلاح، انسانی فلاح۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، یہاں یہ مضمون ہمارا جو ان دنوں جو موضوع اور عنوان رہا ہے گفتگو کا، تعمیر سیرت، تعمیر کردار، اصلاح معاشرہ، اس کے ساتھ اس فلاح کے لفظ کو اپنے ذہن میں ٹانک لیجئے کہ اس کا اصل مفہوم۔ میں نے آج نوٹ بھی کرائے تھے ایک جملہ، مثلا مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ encompasses real self۔ انسان اپنی بے خبری میں، اپنی جہالت میں، اپنی نادانی میں اپنے آپ کو تعبیر کر بیٹھتا ہے اپنے ان مادی غلافوں سے جو اس کی اصل شخصیت کے گرد ہے لپتے ہوئے، وہ اس اصل شخصیت کو بھول جاتا ہے، اس کی نشو و نما کی فکر نہیں، اس مادی غلاف کی نشو و نما کی بڑی فکر ہے۔ اس کی تمام ضروریات جو ہے اس کے لیے قبر بستہ ہے، اس کو فراہم کرنے کے لیے، چاہے صبح سے شام تک کسی چلانی پڑ رہی ہو، اینٹیں ڈھونی پڑ رہی ہو، اس تن کی ضرورت جو ہے، اس تن کی ضرورت تو پوری کرنی ہے، لیکن یہ کہ اصل میں جس سے غفلت ہوتی ہے وہ مانوی شخصیت ہے جس کو بھول جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے سورہ حشر میں خدا سے دوری، خدا سے بعد، خدا سے محجوب ہونا، خدا سے غافل ہونا، اس کی اصل سزا یہی بتائی جو اس دنیا میں نقد ملتی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہی ہے وہ لوگ جو فاسق ہیں، اپنی اصل حقیقت کو بھول گئے، اپنی اصل عظمت کو نہ پہچان پائے، اپنی اس معنوی شخصیت کی تعمیر کا دھیان ہی نہ آیا، اپنی تربیت خودی کے لیے کوئی پروگرام ہی نہ بنایا. یہ ہے وہ لوگ جو پھر فسق اور فجور ہی ان کی زندگی کا منظر جو ہے وہ فسق اور فجور ہی پر مشتمل ہے. تو فلاح کا بھی کم سے کم یہ تصور ذہن میں رکھیے، اور اب اس آیت جو ہے کو پھر پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اے دعوے دارو، اے مدعیو کہ ہم مانتے ہیں اللہ کو اور اس کی توحید کو اور اس کی صفات کمال کو، باعث بعد الموت کو، جزا و سزا کو، حشر و نشر کو، ملائکہ کو، وحی کو، نبوت کو، رسالت کو، کتابوں کو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تمہاری شخصیت نشو و نما پائے، تمہاری سیرت کی تعمیر ہو، تم واقعتاً انسان بن سکو. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تاکہ تم اپنے اس مقام کو حاصل کر سکو جس پر بالقوہ تمہاری تخلیق ہوئی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ جو احسن تقویم کا مقام ہے وہ حاصل کر سکو، وہ جو خلیفۃ اللہ کا منصب ہے اس کو حقیقتاً حاصل کر سکو. یہ اس کے لیے چار نکات پر مشتمل پروگرام اس آیت میں آ رہا ہے، جس پر اب انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہم ایک ایک نقطے پر غور کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.